کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پین نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 28 یعنی 28، جس نے یہ کہا، جز اللہ عنا محمدم ما هو اغنوه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آئیے مل کے ہم بھی کہتے ہیں، جز اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت، موجودہ دور میں تقریباً ایئرپورٹ ہو یا آفس، ہر جگہ لڑکیاں ہی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم ان سے بات نہ کریں تو کس طرح کام ہوگا؟ ہم سے نیچے دیکھ کر بات بھی نہیں ہوتی۔
یہ تو آپ کی ذات کا مسئلہ نا کہ آپ سے نیچے دیکھ کر بات نہیں ہوتی، یعنی نظر کی حفاظت آپ نہیں کر پاتے۔ تو آپ نہیں کر پاتے تو جو کر پاتے ہیں ان کے لیے الگ حکم ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جس نے سوال کیا اس کو سیکھنا پڑے گا کہ نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو حکم قرآنی ہے کہ عورتوں کی موجودگی میں نگاہیں کچھ نیچی رکھنی ہوتی ہیں، مبارک آیتیں بھی ہیں قرآنی۔
سورۃ النور میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مردوں کے لیے حکم تھا اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ عورتوں، مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
تو اب یہ کہ حکم قرآنی ہمارے سامنے، ہم آ کے پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں اور ہم بولیں مجبوری ہے، تو یہ مجبوری نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کی 100% شرارت ہے۔ تو قرآن حکم دے رہا ہے تو یہاں یہ تفسیر ہے کہ جہاں عورتیں ہیں جیسے، تو وہاں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں، ان کی طرف نگاہیں نہ اٹھائیں، اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ تو ایک ہم کو بچنا ہے اور عورتوں کو بھی بچنے کا ہے کہ وہ بھی بری نیت سے نہ دیکھیں۔ مرد کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، عورتوں میں یہ کچھ عالمگیری وغیرہ کے ہمارے سے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اگر عورت کسی مرد کو دیکھتی ہے اس کو جیسے کہ 100% یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، دل میں کوئی سی کیفیت جو سب سمجھ سکتے ہیں وہ نہیں ہوتی، تب تو وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ لیکن جیسے اگر اس کا شبہ بھی ہے نا کہ کچھ، تو اب یہ سب کچھ سمیٹ کر عورت آگے پیچھے ہو جائے، مرد کو نہ دیکھے۔ یہ عورتوں جیسے مطلب مدنی چینل دیکھ رہی ہے مثلا، تو مرد کو دیکھ رہی ہے، بیان سن رہی ہے، اور اب کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے لیے جائز ہو گیا، اور کچھ بھی شبہ ہے اس کو کچھ ہوئے گا تو اب اس کے لیے ناجائز ہوئے گا، اب یہ نہ دیکھے اس کو۔ اور اگر کچھ ہو رہا ہے پھر بھی دیکھ رہی ہے تو سیدھا وہ تو آگ میں ڈبکیاں لگا رہی ہے۔ تو اس لیے میں تو سمجھاتا رہتا ہوں کہ کم از کم ناتخوانوں کو تو عورتیں نہ دیکھیں، زندہ ناتخوانوں کو نہ دیکھیں، نہ ان کو سنیں، کہ آواز میں جادو ہوتا ہے، اور یہ کہ اس سے عورت کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں مرحوم ناتخوان جو ہوتے ہیں فوت شدہ، ان کی بھی ایک تعداد ہے، ڈھونڈ، میرے پاس تو بہت مرحوم ناتخوانوں کی مطلب کلام ہے، میں اپنے خاندان میں یہ بھیجتا ہوں مرحوموں کے، اور سمجھایا ہوا ہے کہ مرحوم میں بھی اگر کچھ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے دل میں تو اب اس کو بھی نہیں سننے کا، لیکن عام طور پہ کم ہوتا ہے۔ یا ایجڈ ناخوان ہوتا ہے بعض اوقات, تو اس کی بھی چانس کم ہوتا ہے کہ کچھ ہو, لیکن کچھ ہو تو بھی سب کچھ بند ہو. کیونکہ ڈرنا اللہ سے, اب یہ کوئی بولے نہیں نہیں اپنے کچھ نہیں ہو تو میری نیت صاف ہے, تو رب جانتا ہے نا تیری نیت کتنی صاف ہے. تو بچنا تو رب کے قہر و غضب سے ہے, اور جنت بھی رب سے لینی ہے, اسی سے ملنی ہے, جہنم کے عذاب سے بھی اسی نے بچانا ہے. اب بندے کو ہم باتوں میں کھا بھی جائیں گے تو بندے نے کرنا کیا ہے؟ یہ بندوں کا کھا جانا بھی جہنم کی طرف ہم کو دھکیل رہا ہے. دے اس کو دھوکہ دے, اس کو دھکا دے, بچ کر جائے گا کہاں؟ تو نے آنا تو میرے ہی پاس ہے نا, تو جس کے پاس جانا ہے ہم اسی کی اطاعت کریں, فرمانبرداری کریں. مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. بہرحال یہ کہ اب مردوں اور عورتوں کا ہر جگہ اختلاط تو ہے, لیکن یہ کہ عورت کے ساتھ, غیر عورت کے ساتھ مرد اکیلا ہو, اس کی صورتیں تو وہ بھی مطلب جائز نہیں ہوتی. اور اب مرد اور عورتیں مل کر کام کرتے ہیں, مشکل اس میں یہ ہوتی ہے نگاہوں کی حفاظت تو بہت دور رہ گئی. فری شپ, بے تکلفانہ بات چیت, ایک دوسرے کو بلا تکلف گورنا, دیکھنا, مذاق مسخری کرنا, تو یہ سب گناہ کے کام ہیں. نوکری ہی ضروری نہیں ہے, میں نے کہیں بھی جائیں یہی حالت ہے, بہت بری حالت ہے. اب سیلس گرلز, اچھا ایئرپورٹ پہ جاؤ تو یہی بیٹھی ہوتی ہیں, لیکن کیا وہاں ایئرپورٹ کا میں نے نوٹ کیا ہے ماحول سیریس ہوتا ہے, آدمی آنکھ نیچی کر کے ان سے ترکیب بن سکتی ہے, لیکن کبھی کبھی یہ خود مطالبہ کرتی ہیں کیمرے کو دیکھو, یہ تو عام طور پہ بولتی کیمرہ دیکھو, تو بندہ نظر بچا کر کیمرہ دیکھے, تو ان کو اپنا فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے. اب اس کے لیے یہ تو کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ سارے ٹریولز بند کر دیے جائیں. ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹ اور ایئر ہوسٹس, ان دونوں کا شاید جوان ہونا شرط ہوتا ہے. اور بھائی بہن کیا بے تکلف ہوں گے, ایسے بے تکلف ہو کر یہ لگے پڑے ہوتے ہیں, خدا ان کو ہدایت دے. اس کا مطلب یہ تو کوئی ہے نہیں کہ اب مدینہ چھوڑ دو جانا, حج بھی نہیں کرنا, کہ ایئرپورٹ ہوائی جہاز میں یوں ہوتا ہے. تو اب نظام ایسا عجیب و غریب, غریب و عجیب ہو گیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سیف کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ سب جائز ہو گیا, مجبوری ہے, مجبوری کوئی بھی نہیں ہے. مجبوری ہمارا نفس ہم کو دلاتا ہے, ہم اپنی حفاظت کریں. اب شاپنگ مال ہیں, مرد کہاں ہوتے ہیں اس میں, عورتیں تو بھری پڑی ہوتی ہیں. مارکیٹ ہیں, گوشت مارکیٹ ہو, سبزی مارکیٹ ہو, تو خالی دفاتر یا آفیسز نہیں ہیں, جو بھی مارکیٹ ہیں ہر جگہ مطلب عورتیں, بازار ہیں, عورتوں سے پٹی پڑی ہیں. تو اب یہ کہ مرد کو یہ تو حکم نہیں ہوگا کہ چوڑیاں پہن بھائی, برقع پہن اور گھر کے کونے میں بیٹھا رہے, یہ تو نہیں ہوگا. حکم عورتوں ہی کو دیا جائے گا کہ وہ پردہ کریں گی. مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا, اپنا بدن نہیں ٹکرائے گا, ان سے بے تکلفی نہیں کرے گا, ہنس ہنس کے بات چیت کرنا اور یہ کچھ نہیں کرے گا, اپنا دامن بچا کر نکلے گا, چلے گا, کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بعض اوقات گھر کے قریب کوئی گڑھا یا مین ہول وغیرہ کھلا ہوا ہوتا ہے جس کا ہمیں علم ہوتا ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو پانی کی وجہ سے وہ مین ہول یا زمین کا شغاف نظر نہیں آتا, جو پیدل یا گاڑی پر گزرنے والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کی نیت سے اس گڑھے کے قریب کوئی علامت لگا دے یا کوئی ایسی چیز لگا دے کہ جس سے مسلمان نقصان سے بچ سکیں, تو کیا یہ بھی ثواب کا کام ہوگا؟ کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟
یقیناً ملے گا, نیت پر ثواب کا کام ہے, ماشاء اللہ لوگ لگاتے بھی ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا پانی کھڑا ہوتا ہے مگر ڈنڈا بھی کھڑا ہوتا ہے بیچ میں, تو اس کا مطلب کوئی مین ہول کھڑا ہوا جس میں خدا کے کسی بندے نے لوگوں کو بچانے کے لیے ڈنڈا رکھ دیا ہے. بالکل رکھنا چاہیے, نہیں تو اس سے جانیں ضائع ہو جاتی ہوں گی بعض اوقات, کہ بندہ ڈوب جاتا ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ گیا کہاں. بعض وہ اتنا بارش کا اور اتنا طوفانی پانی ہوتا ہے اور اتنا کھڑا ہوتا ہے پانی, تو بالکل ایسا کرنا چاہیے, اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں شریعت کی اجازت موجود ہوتے ہوئے مسلمانوں کو نفع پہنچتا ہو. خیر الناس سے من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے, فائدہ پہنچائے. حدیث پاک میں ایک شخص نے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ پڑی تھی, تو اس کو اس لیے سائڈ کر دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, تو اللہ پاک نے اس کو جنت عطا کر دی. تو مسلمان کے ہی راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانی چاہیے. اور حدیث پاک میں ان کو صدقہ بھی کہا گیا ہے. صدقہ مطلقاً ہر نیکی کو بھی صدقہ بولتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ نیکی کا کام ہے کہ مسلمان کے راستے سے روڑا, کنکر, پتھر, کیلے کے چھلکے, پپیتے کے چھلکے, اس طرح کی چیزیں ہٹا دینی چاہیے, ورنہ جانے چلی جاتی بعض وقت. میرے مرحوم بھائی میرے سرپرست تھے, میرے والد کی جگہ تھے, والد کا تو سایہ ملا نہیں مجھے. تو ان کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ حیدرآباد کے پلیٹ فارم, پنجاب سے آ رہے تھے تو حیدرآباد کے پلیٹ فارم پر پانی پینے کے لیے اترے تھے, تو ٹرین کی سیٹی بج گئی ہوگی تو یہ گھبرا کے پلٹے, تو مگ جو تھا وہ گر گیا سبیل کا جہاں سے پانی بھی آتا. تو یہ بیچارے پلٹے کہ مگ رکھ دوں, مگ رکھ دیا اٹھا کر جو بھی وہ گلاس تھا, تو پھر دوڑے ٹرین کی طرف. تو کہا گیا ہے کہ کیلے کا چھلکا پڑا تھا پلیٹ فارم پر, اس پر بیچارے کا پاؤں پڑا, انہوں نے وہ ہینڈل پکڑا ٹرین کا, وہ سلپ ہوا پاؤں پلیٹ فارم پر, تو ہینڈل پکڑا لیکن سلپ ہو گیا ہینڈل اور سیدھے پٹری کے نیچے جگہ جگہ سے ان کا بدن جو تھا کٹ گیا اور فوراً وفات پا گئے. اللہ غری کے رحمت فرمائے. تو یہ کیلے کے چھلکے نے کہا جاتا ہے کہ الیاس قادری کے مرحوم بھائی کی جان لے لی. تو یوں مطلب یہ کہ اور پتہ نہیں کتنوں کو, کسی کے سر ٹوٹتے ہوں گے, کسی سر پھوٹتے ہوں گے, کسی پاؤں ٹوٹتے ہوں گے, کسی بیچاروں کو چوٹیں آتی ہوں گی, گاڑیاں پھسلتی ہیں بعض اوقات. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بہت مصیبت ہے. یہ لوگ اوپر سے اپنی بالکونی سے پھینک رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ. ہاں مٹی سیمنٹ مٹی ہوتی ہے نا, کنکر مٹیاں, اس میں کوئی چھلکا ہوتا ہے وہ پھسلتا نہیں ہے, لیکن پکے روڈ بھی تو ہوتے ہیں, پکے روڈ پہ بھی لوگ ڈالتے ہوتے ہیں. تو یہ راستوں میں یہ کچرے کی تھیلیاں, پلاسٹک کے بیگ اور یہ جو شاپر بیگ کچرے بھر بھر کے ڈالتے ہیں, یہ غالباً قانونی جرم تو ہر جگہ ہوتا ہوگا. صفائی تو ہر ملک کو, بلکہ اسلام کو بھی صفائی تو عزیز ہے نا, تو صفائی تو سنت بھی ہے. تو خیر تو یوں مطلب لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں بعض اوقات اتنے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں کہ بس کسی کو سمجھ پاتی نہیں ہے, ہر ایک اپنی دھن میں مگن ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے. خدا نہ خاصا نفع نہیں پہنچا سکتے تو یار نقصان پہنچنے کا تو سبب نہیں بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. محمد بلال حسن سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کے درمیان اگر کوئی عضو دھونا بھول جائے تو اب اس صورت میں وہ کب اس عضو کو دھوئے؟ اگر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے اس دوران اس کو یاد آیا ہے تو اب اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟
نہیں, اگر واقعی وضو نہیں دھویا پتہ چل گیا نماز میں تو نماز تو اس کی شروع ہوئی نہیں ہے نا, جبکہ وہ بے وضو ہے. ہاں وضو علی الوضو کیا تھا, وضو تو تھا اور پھر تازہ وضو کرنے لگا تھا, اس میں کوئی عضو بھول گیا بالفرض, تو اب اس کا پہلے کا وضو تو کارآمد ہے, ٹوٹا نہیں ہے, تب تو نماز ہو جائے گی, ورنہ یہ کہ نماز تو ہوگی نہیں, نماز توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نماز تو اس کی شروع ہوئی نہیں, تو سیدھا چلا جائے اور جو عضو رہ گیا تھا سوکھا اس کو دھو ڈالے, جو دھونے کا طریقہ ہے تو وہ یعنی وضو کی طرح کم از کم دو دو قطرے بھی جائیں, تو بہرحال تین تین بار دھو لے اور آ کر پھر نماز اپنے نئے سرے سے, نئے سرے سے کیا شروع ہوئی نہیں تھی, نئے سرے سے ہی پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نابالغ بچوں کو تقریب وغیرہ میں جو خرچی ملتی ہے, پیسے ملتے ہیں, تب ان پیسوں کو کیا نابالغی کی عمر میں ہی ان کو ان پر خرچ کر سکتے ہیں یا بالغ ہونے کے بعد ہی ان پر خرچ کرنا چاہیے؟
اگر بچے کی ملک میں کوئی پیسے آ گئے, رقم آ گئی, عید میں لوگ دیتے ہیں جیسے خرچیاں ہوئے, عیدی دیتے ہیں وغیرہ, تو یہ بچے اس بچہ اس کا جیسے مالک ہے. اچھا اب بچے کا جو سرپرست ہے وہ چاہے تو اس کو سنبھال کر رکھے اور اس کو جب بالغ ہو جائے تب دے دے, یہ بھی ایک صورت ہے. اور یہ بھی صورت ہے کہ نابالغ بچے ہی پر اس کو خرچ کر دے, دونوں صورتیں موجود ہیں, جو چاہے کرے, اپنے اوپر استعمال نہ کرے. ماں باپ کو بعض صورتوں میں اپنے اوپر خرچ کرنے کی بھی صورتیں ہیں, کا مطلقاً یہ نہیں ہے لیکن وہ صورتیں ہیں اس کی, تو اس لیے میں نے مطلقاً یوں کہہ دیا کہ اپنے اوپر خرچ نہ کرے, اسی بچے پر خرچ کر دے, تو کھلا دے پلا دے, وہ دوا دارو میں, اس کے لباس میں, جو بھی جائز چیزیں ہوں اس میں اس بچے کے اوپر, اسی بچے پر جس کی یہ رقم ہے خرچ کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, نجاست غلیظہ اور خفیفہ اس کی باقاعدہ ایک مقدار ہے, لیکن اگر کوئی نجاست ایک قطرے کے برابر ہے جیسا کہ پیشاب یا خون کا قطرہ لگ جاتا ہے، تو اب اس میں مقدار کو پیش نظر رکھا جائے گا یا اس قطرے کو صاف کرنا ضروری اور فرض ہوگا؟
اچھا، لفظ وومن لوگ نجاست بولتے، نام نون کے لیے زیر بولتے، ہے زبر میں سے نجاست ناپاکی، تو اس میں یہ کہ اگر ایک ذرہ بھی ناپاکی لگ گئی، سمجھے، تو اب وہ نماز کی دوسری صورت ہے کہ ایسی ہے کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے یا مکرہ تحریمی بھی نہیں ہوتی، ایک درہم سے بھی کم ہے، تو نماز تو ہو گئی، اتنی اگر دبا اتنا اس کی نجاست کا جس سے پیشاب کا مثلا لگ گیا، لیکن ہم اس کو پاک کر کے دھونا، یہ نماز دوبارہ پڑھنا ہی سنت رہے گا۔ اب رہا کہ یہ ناپاک کپڑا ویسے پہننا، تو ایسا ناپاک کپڑا کہ جس سے نجاست چھوٹ کر بدن وغیرہ پر لگتی نہیں ہے، سوکھی بھی ہے، تو ایسا ناپاک کپڑا پہننا جائز ہے۔ مسجدوں کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کرتا ہوں، جیسے گھر میں پہنا ہوا ہے ناپاک کپڑا، سستی ہے یا جو بھی ہے، نہیں دھویا بھی، تو جائز تو ہے پہننا جبکہ نجاست چھوٹ کر بدن یا دیگر جگہوں کو ناپاک نہ کر رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بہرحال یہ کہ ان مسلمان کو چاہیے اپنے اوپر نجاستیں نہ رکھے، صاف ستھرا رہے، پاک صاف رہے۔ ہاں البتہ جب نماز کی صورت آئی تو اب تو زیادہ تاکید ہو گئی کہ اس کو پاک کر لے، مگر وہی صورت کے نجاست کی ایک صورت یہ کہ نماز ہوتی نہیں ہے، درہم سے زیادہ، درہم بھر ہے، یہ پتلی نجاست، نجاست غلیظہ ہے نا، درہم سے زیادہ ہے تو کپڑا ناپاک ہوا ہے، نماز نہیں ہوگی، یا بدن پر لگی ہوئی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، درہم کے برابر ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ، نے پاک کر کے نماز دوبارہ پڑھنا یہ واجب رہے گا، لازم کمپلسری رہے گا، اور اس سے کم ہے درہم سے تو پھر یہ سنت رہے گا۔ اچھا، یہ تو نجاست غلیظہ کا، اب نجاست خفیفہ پھر اس کے الگ احکام ہے کہ ایک عضو یا کپڑے کا وہ حصہ اس کے چوتھائی سے زیادہ تو کم، تو اب یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا، یہ بہار شریعت جلد اول ولیوم فرسٹ حصہ دوسرا میں آپ کو مل جائیے۔ مزید کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ایک چھوٹا سا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس میں بھی اس طرح کے مسائل مل جائیں گے، تو اس کو آپ کیا سب کو پڑھنا چاہیے، اور سب کے لیے یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرض علوم میں سے، اب نجاست اتنی لگ گئی کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اب بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اتنی لگی ہوئی ہے، تو یہ تو گناہ گار ہے نا، کہ سیکھا کیوں نہیں، تو سیکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اسلام بھائی سوال عرض کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، تنخواہ کم ہے، کرائے کا گھر ہے، راشن، یوٹیلیٹی بلز، یہ قرض بھی ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری کون مدد کرے گا، اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا، دعا بھی فرما دیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں اور ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔
نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے، مدد کون کرے گا؟ میرا رب کرے گا، اور جس سے چاہے گا اس کو مددگار بنا دے گا، جس سے چاہے گا اس کے ذریعے مدد ہوگی۔ تو جہاں غربت، مہنگائی، پریشان حالی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ مددگاروں کی بھی ایک تعداد ہے کہ جو لوگوں کی مددیں کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ ان کو اجر عظیم دے اور برکتیں دے، یہ دونوں ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اہل حاجت جو ہے نا، وہ بھی جن کے پاس ایسا ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کی بھی ترکیب ہوتی ہے، اور جو مدد کر سکتے ہیں ان کو میں ایک مطلب توجہ دلاتا ہوں کہ پھر بھی نہیں کرتے، ہاں توجہ دلاتا ہوں، احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ پاک جن کو نعمتیں دیتا ہے ان کے ساتھ لوگوں کی حاجتیں بھی وابستہ کر دیتا ہے،
وہ لوگوں کی حاجتوں میں کام آئیں، ضرورتیں پوری کریں۔
ٹھیک، اگر وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے، ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتے، تو وہ نعمتیں ان کے پاس سے جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یوں مطلب جن کے پاس مال ہوتا ہے کثرت سے، خاص کر جیسے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو حالات ہیں، بلکہ آپ تو انٹرنیشنل مہنگائی تو سنتے گئے، دنیا بھر میں مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ تو جن کے پاس مال ہے، اللہ نے دیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ غریب ہے اور حاجت مند ہے اور میری ضرورت ہے اس کو، تو وہ آئے گڑ گڑا ہے آپ کے سامنے، کائے کو انتظار کرتے ہو یار، آپ کی منتیں کرے، خوش آمدیں کرے۔ آپ کا مال ہے؟ نہیں، مولا کا مال ہے، مولا نے دیا ہے، آپ ڈالے جیب میں ہاتھ، کھولے خزانے کا منہ، کریں اپنے بھائی کی مدد تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ تھوڑی سی مدد کریں گے، اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا جو نعمتوں سے بھرپور ہے۔ تو یہ مطلب ایک سلسلے لگے ہوئے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مدد ہی تو ہے نا۔ زکوٰۃ کے لیے آپ ایڑیاں رگڑواتے ہیں، جوتے گھسواتے ہیں لوگوں کو، آپ کو غور کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے کے لوگ ڈھونڈ کر حاجت مندوں کو گھر پہ پہنچا دیتے تھے اور پتہ بھی نہ چلے کہ کون دے گیا۔ آج ہم لوگ لائنیں لگوا کر 5-5 روپے 10-10 روپے بانٹتے، حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، سیٹھ صاحب، سیٹھ صاحب، سر، 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 شر اپا شر، نہیں نہیں شر نہیں، سر۔ تو کائے کو سر کہلواتے ہو اور دیا ہو نہ جا کے، بلکہ اگر لے لے تو اپنا احسان نہیں ہے آپ کا، اس کا احسان ہے جو آپ کے مال کا میل اس نے قبول کیا۔ جی ہاں، زکوٰۃ مال کا میل ہے، قبول کیا اس نے۔ تو یوں اگر ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ ہم لوگوں میں پیدا ہو جائے نا، تو مہنگائی کا مقابلہ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں۔ میں اے سی میں بیٹھا ہوں، ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں، بجلی چلی گئی، نو پرابلم، میرے پاس جنریٹر بھی ہے، جی ہاں، اچھا یو پی ایس بھی ہے، اور بولو، ہاں وہ اپنے سیل سے چلنے والا پنکھا بھی ہے۔ تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میرا غریب بھائی بیچارہ بجلی چلی گئی ہے، الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اور پھڑیاں نکلی ہوئی ہیں، اڑائیاں گھس رہا ہے بیچارہ، اور بچے چیخ چیخ کے نہ سوتے نہ سونے دیتے ہیں۔ اب میری یار یہی غیرت رہ گئی ہے کہ میں ٹھنڈے میں پڑا ہوں، میرا پڑوسی جو ہے وہ گرمی میں تڑپ رہا ہے، میری تھوڑی سی اپنی بجلی سے توڑ کے اس کے گھر میں ڈال دوں یار، کیا تو بھی بوجھ کر یار، تو بھی لے ٹھنڈک، چل میرا بڑا اے سی ہے، تیرا چھوٹا نہیں دینا، اے سی پنکھا دے دو یار، یہ بھی نہیں دینا، اتنا سا پنکھا دلا دو، بچے باری باری یار ہوا کھائیں گے، کچھ تو کرو یار، اب کرنا ہی کچھ نہیں ہے، خالی باتیں ہی کرنی ہیں، اور دینا ہے تو اس کو دینا ہے کہ الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور فوٹو کھینچوا رہے ہیں، اور میڈیا پہ چمک رہے ہیں کہ بھائی نے مدد کی ہے۔ ایسی مدد کیا ہے یار؟ مدد وہ کہ جس کی مدد کی اس کو پتا نہ چلے کہ مدد کر کے کون چلا گیا۔ آپ جانے، آپ کا رب جانے، تو مزہ ہے۔ اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو پتا نہ چلے، سیدھے ہاتھ سے دو، الٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے۔ ہمارے یہاں تو اب سارے کام نمائش ہی رہ گئے ہیں، یا نمائش سے ہوتے ہیں یا پیسوں سے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کون کرے؟ کرنے والے مزاروں میں چلے گئے، موج کر رہے ہیں، یا غاروں میں عبادت کر رہے ہوں گے، ان کی موج لگی ہوئی ہے۔ ہم لوگ تو بس ایسے ہی لوگ ہیں، تو سب نکلو یار، واقعی مہنگائی بہت ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، مریض ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب ایک تعداد ہے ڈاکٹروں کی، ان کو بھی رحم نہیں آ رہا ہوتا، سب میڈیکل اسٹور والے ایکسپائر ڈیٹ ہو گئی، دوا ٹکا دیں گے آپ کو۔ سب کی بات نہیں کر رہا، دیکھو سب ہو رہا ہے، سب نہیں ہو رہا تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اچھا بہت کچھ ہو رہا ہے، جی ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو رحم دل بنا دے، حدیث پاک میں رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر علیہ سنت، کسی کا سوال کچھ اس طرح ہے کہ ہم سید ہیں اور ہمارا شجرہ ہمیں نہیں مل رہا، تو مجھے بتائیں یہ کہاں سے حاصل ہوگا، کیسے مجھے اپنی آنے والی نسل کے بارے میں کہاں لکھنا ہوگا، اور پہلے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اسے جاننے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟
اس کا تو استخارہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں ہوں سید، یہ تو فائنل ہوئی نا بات، کہ آپ کو پتا آپ سید ہیں تو آپ کی اولاد سید کہلائے گی۔ میں میمن ہوں، ٹھیک ہے نا، اب میں اپنا شجرہ کہاں سے لاؤں؟ میری ضرورت کیا، میں ہوں ہی میمن، تو میری اولاد تو میمن ہی کہلائے گی نا، چاہے میمن زبان نہ بھی بولے، تو عربی جو ہے ایکچولی تو عربی ہے نا سید, تو حسن کریمن حقیقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں, پیارے آقا عربی آقا ہیں, لیکن ہم کوئی سی بھی زبان بول رہے ہیں, دنیا بھر میں ہزاروں زبانیں بولی جا رہی ہیں, ان میں سادات کرام پائے جاتے ہیں. تو سید کے لیے شجرا ثابت کرنا یہ شرط نہیں ہے, یہ ہے کہ خود جھوٹ نہ بولتا ہو, اپنے باپ دادوں سے سن رکھا ہو کہ ہم سید ہیں, اولاد چل رہی ہے سید ہے, تو ابھی اس میں ڈیپ جانے کی ضرورت کیا ہے, کسی کو اعتراض کرنے کا حق کیا ہے, لوگ کرتے ہوتے ہیں اعتراض, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ تو فقیر ہے, یہ تو بابا ہے, تو فلاں ہے, یہ سید بن بیٹھے ہیں. ارے بھائی اپنی کر لے یار, مانجی کردہ سانجی تھے, تو اپنی نسل ثابت کرنا کوئی بولے گا نا تو کب مر جائے گا تو بھی نہیں کر سکتا, صحیح بولتا ہوں, میری بات کو ڈیپ میں جا سوچ. تو کیوں سید سادات پر لوگ شبہ کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. امام علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے کوئی ثابت النصب سید ہے نا, جس کا شجرا وغیرہ ہے اور دل ٹھکتا ہے کہ ہاں یار یہ تو فلاں 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 سے یہ چلا آ رہا ہے, اس کی اولاد ہے سبحان اللہ, اب دست بوسی کی یہ احترام کیا تو ثواب تو ملے گا, لیکن جس کا کوئی شجرا مل نہیں رہا, بس یہ کہ یہ سید ہے, اب دل بھی تھوڑا وسوسے دل میں آ رہے ہیں, ہک ڈک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یار, اور پھر بھی چونکہ یہ سید کہلا رہا ہے تو احترام کیا تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا, کہ وہ دل پر گرا گزر رہا ہے اس کے باوجود نسبت کا ادب کر رہا ہے, احترام کر رہا ہے. تو اس لیے وہ سادات کرام کو بھی اگر واقعی ان کو کوئی اور علامت ایسی نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ سید نہیں ہے اور کوئی مسئلہ ہے, تو وہ الگ چیز ہے, ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے تو کائے کو شجرا کرو گیا. میرے بھائی نوٹ چھپ جاتے ہیں, نوٹ جب نوٹ چھپ جاتے ہیں تو نقلی شجرا بنانے میں دیر کتنی لگتی ہے, اب اس شجرے تو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ, حسن امام حسن, تو امام حسین, امام زین العابدین, تو پھر آگے چل 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 کر کہیں اپنے کسی دادے کا نام ڈال دے کوئی, وہ اس کا میں بیٹا ہوں. اب کون سی اسکیننگ مشین لائیں گے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ شجرا کھٹا ہے یا سچا ہے, تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے, سمجھے, لازم نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. جو یہ شجرے لوگوں سے مانگ مانگ کر شرمندہ کرتے ہیں, سادات کرام کے دل دکھاتے ہیں, ان کو وسوسوں میں ڈالتے ہیں, یہ پہلے اپنی نسلیں ثابت کرنے کے لیے کچھ شجرا مرتب کر لیں, پھر اپنے بات کریں گے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حل یہ ہے کہ اگلے ارکان میں جا کے نماز کی تکبیر کہنا کیسی؟
اب مثلا رکوع میں جا رہا ہے تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جھک جاتے ہیں, رکوع میں جا کر تک اللہ اکبر کہتے ہیں, اسی طرح پورے کھڑے ہو جائیں گے پھر کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو یہ طریقہ نہیں ٹھیک, مناسب درست سنت کے مطابق طریقہ مستحب کے ساتھ بالکل مضبوط طریقہ یہ کہ جیسے رکوع کے لیے اب قیام سے رکوع کی طرف جیسے جھکنا شروع ہو نا تو الف اللہ کا شروع ہو, پھر پورا رکوع میں اب تو اللہ اکبر کہہ کر پورے جب گھٹنے پکڑ لیے, جو رکوع کا ایک پراپر طریقہ ہے یہ ہو گیا, تو یہ راہ جو ہے اس وقت پورا ہو جائے, تو یوں اللہ اکبر کہنا یہ درست ترین طریقہ ہے, اور یہ ایسے نہیں ہو جائے گا, اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی, پریکٹیکل پریکٹس, ایک دوسرے کو سنا کر کھڑا کر کے دکھا کر آپس میں اسنائی بھائی مبلغین مدنی قافلے والے نمازوں کی جو تربیتیں ہمارے فیضان نماز کورس وغیرہ کراتے ہیں وہ سب کرواتے ہوں, یہ تو یہ نہیں کرواتے تو یہ کروانا چاہیے کہ اس طرح پریکٹیکل جب تک نہیں کروائیں گے اور ایک دو بار کرنے سے بھی نہیں ہونے گا, اس کو ذہن پہ لینا پڑے گا, سیریس لینا پڑے گا, تو ہو جائے تو الگ بات ہے, باقی ایزی لیں گے خالی ایک بار دو بار ہم نے تھیوری سن لی تو اس سے عام طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ دیکھ لیں. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کسور سے محمد احمد رضا تاری بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ذکر اللہ میں دل لگنے کا کوئی مجرد طریقہ یا وظیفہ ارشاد فرما دیں, دعائے مغفرت کی التجا ہے, جزاک اللہ خیرا.
نوکری میں دل لگنے کا طریقہ پیسوں کا شوق، دل نہیں لگتا نوکری کرنے کی ہے، پیسے نہیں ہوں گے کھائیں گے کیا، دکان میں دل نہیں لگتا زبردستی دکان پہ جانے کا ہے، اگر دل نہیں لگائیں گے تو کمائیں گے کیا، بال بچوں کی پرورش کیسی ہوگی، امی ابو کی خدمت کیسے کریں گے، پیٹ کیسے بھریں گے، تو دکان پہ جانے کا ہے، تو اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو جنت پہ کیسے جائیں گے، جنت میں جانا ضروری ہے، تو اس کے لیے دل لگے کہ نہیں لگے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، تو جس طرح آگے چل کر نوکری میں دکان میں دل لگ ہی جاتا ہے، بندہ لگا ہی لیتا ہے، تو اللہ کی یاد میں بھی دل لگ جائے گا، یعنی خالی بولتے رہنے سے کہ نہیں لگتا چھوڑو یار، دل نہیں لگتا چھوڑو یار، تو ایسے تھوڑی ہوگا، یہ کرتے رہنے سے دل آخر لگ جاتا ہے، بچہ جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو چلتا ہے، اٹھتا نہیں ٹھا کر کے گرتا ہے، پھر پاپا پگلی چلتا ہے تو ٹھاک کر کے گرتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے، پھر چلنا لگتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پھدکتا ہے، کدکڑے لگاتا ہے، پھر دوڑ لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ذکر کرتے رہیں تو رواں جنت کی طرف انشاءاللہ دوڑ لگاتا رہے گا، اور ہم ذاکر باللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ القریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ رسم بسم اللہ کب کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟
ویسے رسم بسم اللہ یہ ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کرنی چاہیے، ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک رواج ہے یہ، تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بزرگوں سے فرمایا کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن ہے نا، 4 سال 4 ماہ 4 دن کا بچہ ہو تو بسم اللہ پڑھانے کے کچھ واقعات ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اگر کوئی پہلے پڑھا دیتا ہے تب بھی اچھا ہے، گناہ تو نہیں ہے نا، بعد میں پڑھاتا ہے تب بھی مایوسی نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ترغیب موجود ہے کہ جب بچہ بولنے کی ابتدا کرے تو سب سے پہلے اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلوایا جائے. تو اب اس میں کون سی عمر کی تو قید نہیں ہے، جب یہ بولنے پر قدرت ہو جائے اس کو، تو اس کو کوشش کی جائے کہ لا الہ الا اللہ نکلوایا جائے. چلو اگر یہ نہیں نکل پاتا، اللہ اللہ کہلوا لیا جائے، یعنی اللہ کا ذکر، تو یوں 4 سال 4 ماہ 4 دن یہ بھی اگر بزرگوں کی پیروی میں بھلے بسم اللہ بول رہا ہے لیکن ایک تقریب منعقد کر لی جائے جس میں کوئی 5-15 اپنے گھر کے خاندان کے افراد جمع ہو جائیں، دوست احباب جمع ہو جائیں، میرے مرشد غوث پاک کی نیاز کر لیں چاہیں تو نیاز کر لیں خوشی میں، اور بسم اللہ کی، کوئی اللہ کے نیک بندے کو بلا لیں، مسجد کے امام صاحب کو بلا لیں، پیر صاحب کو بلا لیں، وہ حضرت ہوں علامہ صاحب عالم صاحب ان کو بلا لیں، تو وہ یا گھر کا کوئی بڑا بوڑھا جو ہے بزرگ جو ہیں وہ پڑھا دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بولے اور یہ پڑھے تو ایک برکت ہے، مطلب قارِ ثواب ہے، اس میں 4 مسلمان جمع ہوں گے، تلاوت کر لیں گے، 2 نعتیں پڑھ لیں گے، غوث پاک کی نیاز کھا لیں گے، ثواب ہی ثواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بچہ حافظ بنے اور جو اس کے ابو جو اس کے والد ہیں، اگر اس کو والد کی امی سے اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی والدہ اگر دوسرے مرد سے نکاح کرتے ہیں، تو برد قیامت والے دن وہ بچہ حافظ قرآن والا وہ کون سے باپ کو لے کے جائے گا؟ کیا اس پہلے والے باپ کو لے کے جائے گا جس سے نکاح ٹوٹا ہے، یا دوسرے باپ کو لے کے جائے گا جس سے نکاح بعد میں ہوا تھا؟ یہ سوال ہے، جزاک اللہ خیر.
نکاح اس کی ماں سے ٹوٹا نا، بیٹے اور باپ کا رشتہ تو نہیں ٹوٹا، ٹوٹ ہی نہیں سکتا، نہ بیٹی کا رشتہ باپ سے ٹوٹتا ہے، ماں سے بھی نہیں ٹوٹا، دونوں کا نکاح بالفرض ٹوٹ بھی گیا تو یہ اولاد تو ان ماں باپ کی رہے گی، تو وہ جنت میں جانا اور جو کچھ جو ہیں مطلب وہ سب باقی رہے گا، اللہ ایمان سلامت رکھے اور سب جنت میں جائیں تو. تو یہ نو ٹینشن، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ کے باپ کہیں نہیں جاتے، آپ کی امی کہیں نہیں جاتی، نفرت بھی نہیں کرنی، یہ ان کا آپس کا میٹر ہے، آپ نے وہی خدمت کرنی ہے جو اس سے پہلے کرتے تھے، وہی محبت کرنی ہے جو اس سے پہلے کرتے تھے، ان کے حقوق 100% آپ پر باقی ہیں اور ان پر بھی آپ کے حقوق باقی ہیں اولاد کے، صرف رشتہ ان کا ٹوٹا ہے، باقی سارے رشتے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ بس جڑے ہوئے رہیں گے، ظاہر ہے کہ وہ تو طے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال ہے کہ اگر بیٹے کی ولادت نہ ہو رہی ہو، کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں، تو بیٹی کی ولادت یا زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس وجہ سے کیا اس بہو کو دلہن کو شوہر کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے یا سسرال کی طرف سے؟ اس پر آپ کیا شرعی رہنمائی فرماتے ہیں؟
اس میں عورت کو بیٹیاں ہو رہی ہیں تو بیٹیاں دیتا کون ہے بیٹا دیتا کون ہے پہلے یہ تحقیق کر لی جائے. مسلمان کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پتہ ہے بیٹی بھی اللہ دیتا ہے بیٹا بھی اللہ دیتا ہے. تو اگر کسی کی بیوی کو اللہ نے بیٹیاں دی تو قصور بیوی کا ہوا, اللہ کا تو ہو ہی نہیں سکتا, انڈرسٹینڈ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پھر تو ایمان سے گیا ہو. تو بیوی کا قصور ہوا کیا جو بیوی کو اذیت دی جائے کہ یہ تم نے بیٹی کیوں جنی. یہاں تک معاشرے میں سنا جاتا ہے کہ اب کی بار تم نے بیٹی جنی نا تو تجھے طلاق. ایک عجیب و غریب واقعہ وہ مکتبۃ الوزیدہ کے گرسال ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی تین چار بیٹیاں ہو گئیں اس کے گھر پہ, اب پانچویں بیٹی کی شاید انہیں اولاد کی آمد آمد تھی. تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا شوہر نے, اب الٹرا ساؤنڈ رزلٹ میں بیٹی آئی تو اس نے اس کو 1-2-3 کر دیا, طلاق دے دی. اب حاملہ عورت ایک تو اتنی تکلیف میں ہوتی ہے, ماں کے حقوق باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت تکلیف اٹھاتی ہے. ایک ایک جھٹکا جو ہوتا ہے نا اس کا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اس ٹینشن یعنی اس تکلیف میں اس کو اس ٹینشن میں ڈالا کہ تین طلاق اس شوہر نے دے دی. اچھا پھر ڈیلیوری ہوئی, اللہ کی شان دیکھو کہ بیٹا پیدا ہوا. یہ بطور سچا واقعہ اس رسالے میں لکھا ہوا ہے. اب آپ بتائیے اس شوہر کی ناک جڑ سے نکٹ گئی ہوگی, اس نے اپنا گھر نادانی میں توڑ دیا. اور یہ اس سے یہ اصول بھی تازہ ہو گیا, یہ سب گرے سے باندھ لیں, حکیم ہو ڈاکٹر ہو سرجن ہو الٹرا ساؤنڈ ہو اسکیننگ ہو, جتنے بھی یہ نظام ہیں نا طب کے یہ میڈیکل کے, یہ سب کے سب زنی کہلاتے ہیں. یقینی نہیں ہوتے, کنفرم نہیں ہوتے. ہمارے یہاں در و دیوار میں لکھا ہوتا ہے کوئی ان کو بولنے والا نہیں ہے, 100% شرطیہ علاج. یہ غلط لکھا ہوا ہے, نہیں ہوتا 100% شرطیہ علاج. ہوتا تو یہ مرتا کون آپ بتاؤ نا, خالی بخار کا مریض ہے اور دوائیں ڈاکٹر دیے جاتا ہے, بخار کا مریض نہیں ٹھیک ہوتا مر جاتا ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے لوگ روز مر رہے بیماریوں سے, کیا ان کے علاج نہیں ہو رہے؟ ایک سے ایک علاج ہوتے ہیں لیکن مر جاتے ہیں, بعض تندرست ہو جاتے ہیں. تو شفا بھی رب دیتا ہے, موت بھی اسی کی طرف سے جب طے ہے کہ وقت پورا ہو گیا اس کو آنی ہے, تو اس میں علاج کیا کرے گا؟ تو علاج جو ہوتا ہے یہ زنی ہوتا ہے. تو اسی طرح الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ زنی ہوتی ہے. دوسرا یہ سارے کان کھول کے سن لیں, جتنا مجھے سن رہے ہیں مسلمان, کہ یہ ہمارے یہاں جو چیکنگ ہوتی ہے نا کہ بچہ یا بچی, اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, یہ گناہ کا کام ہے. ہاں ناجائز ہے, کیوں؟ بے پردگی کرنی پڑتی ہے, بغیر بے پردگی کے یہ تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ الٹرا ساؤنڈ بیماری کے لیے, جبکہ ایسی بیماری ہو کہ جس کا معلومات کے لیے الٹرا ساؤنڈ ضروری ہو, یہ ڈاکٹر خوف خدا والا ڈاکٹر تجویز کرے گا, سمجھے؟ تو وہ تو اب یہ الٹرا ساؤنڈ بیماری کی تشخیص کے لیے, اس کو مطلب بیماری کو پکڑنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرنا جائز ہے. باقی بیٹی ہے یا بیٹا یہ دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا ناجائز, گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر کبھی بھی آپ میں سے کسی نے کروایا فوراً توبہ کریں, آئندہ کے لیے کان پکڑیں کہ یہ نہیں کرنے کا. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ درست ہو تب بھی, اول تو فائنل ہے ہی نہیں نا, ہو تب بھی ایک بال فرض بولتا ہوں تب بھی اجازت نہیں ہے کہ عورت کسی عورت ہی کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح, آپ سمجھ گئے جو کہنا چاہتا ہوں. تو بہت ہو رہا ہے یار معاشرے میں, کیا لگا رکھا آپ لوگوں نے یار, کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی یعنی کہ حیا کہاں گئی, حیا چھپ کر کس جنگل میں بھاگ کر چھپ گئی. ہم نے حیا دیکھی اپنے گھروں میں, یقین مانتا ہوں ہم نے دیکھی ہے, ساؤ چھوٹ میں بول رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا نہیں لوز ہو گیا پانی چلے جا رہے ہوں کہاں سے کیا وہ سب آپ سمجھتے تو ہوں گے, میں سمجھانے کے لیے بولوں گا نہیں, رمز میں بولوں آپ نہیں سمجھو گے تو پھر مسئلے کھڑے ہوں گے. ہم نے یہ ماحول دیکھا ہے کسی دور میں ہمارے یہاں, کہ لڑکی کو نکاح کا پوچھے کہ فلاں سے نکاح ہے نا, وکیل پوچھے کچھ بھی نہ بولے, شرما کر زمین پر دیکھ لے, تو یہ ہاں مانی جائیے. تو یہ حیا ہوتی تھی جب یہ دیکھتی ہوگی نا, اب ہے کوئی ایسی مثال آپ کے قبول جھوم کے بولتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے, ہے ہی نہیں شرم آیا، یعنی کہ میں چیڑ کے بولتا ہوں کہ ہے ہی نہیں، اگرچہ ہے، بالکل ماحول تبدیل ہو چکا ہے. اب لڑکیاں لڑکے مل کے ناچ رہے ہوتے ہیں گھروں میں، شادیوں میں، پہلے نہیں تھا یہ ماحول، دلہن کو ہزار پردوں میں چھپا دیتے تھے، اب دلہن میدان میں آ کر رنگ میں ناچ رہی ہوتی ہے، کیا تماشا لگا رکھا ہے. مرنا ہے کہ نہیں مرنا، اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا، آخرت میں پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. تو مہربانی کر کے گناہوں سے سب توبہ کریں اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا سامان کریں اور یہ دھندے سارے چھوڑیں. شادیوں میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ خدا کی پناہ. ایک اتنا ہی یاد ہے، نکاح کرنا سنت ہے، اور کچھ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سنت ادا کر رہے ہیں. اس سنت کے لیے جو ہزار حرام کام کر رہے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟
اللہ پاک سورہ شورا میں آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانج رکھتا ہے، انہ علیم قدیر، اور وہ علم والا ہے قدرت والا ہے. اس میں دو جو اس کے ابتدائی اور انتہائی باتیں ہیں وہ بھی بہت غور طلب ہیں. اس میں یہ تو واضح فرما ہی دیا کہ بیٹیوں کو دینا، بیٹوں کا دینا اور دونوں کا دینا یا کسی کو کچھ بھی نہ دینا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کی طرف سے ہے. لیکن آگے پیچھے کے جو جملے ہیں اس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ آسمان و زمین کی ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہے، یعنی نہیں اگر کسی کو مل رہا تو وہ جو جس کو نہیں مل رہا اس کا کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی بادشاہی ہے، وہ جس کو جو چاہے دے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خود ہی پیدا کرتا ہے، انسان ہو، جاندار ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ پیدا کرتا ہے. اور آخری جملہ انہ علیم قدیر، وہ جانتا ہے، اسے علم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور وہ جس کو دو جو دینا ہے اس کو دینے پر وہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے ان چیزوں سے وہ.
بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلمان کے لیے فیصلہ ہو گیا نا، فیصلہ ہی مطلب اب مسلمان جو اس کو پتا بھی ہے کہ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، سب چاہیں کچھ نہیں ہوتا جب تک رب نہ چاہے.
اس میں اللہ پاک نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، اس میں پہلے بیٹیاں دینے کا ذکر کیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہلے بیٹی حاضر ہوئی تھی نا، میرے یہاں بھی پہلے بیٹی پیدا ہوئی تھی، سمجھے. ہم نے مطلب یعنی کہ شروع میں پہلی رات میں نے پوچھا تھا تو میرے مجھے کہا تھا گھر میں کیا چاہیے، میں نے تو بیٹی، اللہ نے مجھے بیٹی دی اس کی رحمت سے، دنیا جانتے میں تو مشہور آدمی ہوں. اچھا، میں جو نام، میرے پاس ناموں کی لسٹیں آتی ہیں نا، ناموں کی لسٹیں، میں جو پیغامات کبھی کبھی تذکرہ کرتا ہوں کہ میں سینکڑوں پیغامات روز کے بناتا ہوں یا اتنے بناتا ہوں اتنے بناتا ہوں، تو جو ترکیب ہم نے رکھی ہے نا وہ ترکیب ہماری یہی ہے، ہم پہلے بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں، میں مطلب پہلے بیٹیوں کے نام رکھتا ہوں کہ بیٹی افضل ہے، اس کا تذکرہ پہلے ہی ہے. جیسا ابھی آیت آپ نے سنی، حدیثوں میں بھی بیٹیوں کے فضائل جیسے تیسے فضائل ہیں ماشاء اللہ، پہلے بیٹیوں کا نام رکھتا ہوں پھر بیٹوں کے نام رکھتا ہوں. میں نے بھی الحمدللہ اپنا سسٹم یہ بنایا ہوا ہے یار، اب بھی نہیں سمجھو گے. بیٹی اللہ کی نعمت ہے، حدیث پاک میں کہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹا برا نہیں ہے معاذ اللہ، نہیں بیٹی بھی تو بری نہیں ہے نا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اپنے کو دونوں چاہیے، خالی بیٹا کیوں چاہیے. اچھا پھر رب جو دے بیٹی دے تو بھی ٹھیک ہے، بیٹا دے، انبیاء کرام میں ساری تقسیمیں موجود ہیں، بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے یہاں صرف بیٹیاں، بعض کے یہاں صرف بیٹے، اور ایسے نبی بھی ہوئے جن کے یہاں نہ بیٹی نہ بیٹا. تو یوں مطلب یہ کہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، تو کسی نبی سے کوئی گلا شکوا سوال ہی نہیں، تصور بھی نہیں ہے، خواب میں بھی انبیاء کرام شکوا نہیں کر سکتے کہ رب کی رضا پر ہی راضی رہنا ہے، ہمیں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، جو دے دے، نہ دے نہ دے، یا رب ہم تجھ سے راضی ہیں بس تو ہم سے راضی ہو جا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں اصل میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ باتیں ہمارے لیے کوئی اتنی نئی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھروں میں، خاندانوں میں یہ جو لڑائی جھگڑوں کا جو سبب بن جاتا ہے، اگر لڑکا مان جائے تو اس کے گھر والے نہیں مانتے یا بہنیں نہیں مانتی یا کچھ اور ہے، تو اتنا واضح ارشاد، اتنی واضح حدیثیں، اتنے واضح قرآن کریم کے ارشادات ہونے کے باوجود، اور وہ جو بیٹیاں زمین میں دفن کر دیتے تھے زندہ، یہ سارے واقعات مسلمان جانتا ہے، اس کے باوجود بھی گھروں میں یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے ہوتے، اس کی کوئی بنیادی وجہ تو ہوگی نا.
یہ اصل جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ سن نہیں رہے ہوتے ہوں گے، جب یہ سنتے ہی نہیں ہوں گے ان کو پتہ نہیں چلتا ہوگا. پھر یہ کہ حافظہ کمزور، ہاضمہ کمزور، یہ سنتے ہوں گے بھول جاتے ہوں گے، یا پھر لوگ تانے دیتے ہیں بعض اوقات تو پھر توجہ ہٹ جاتی ہوگی. پھر اب عورت ذات یہ بیچاری مجبور، اب اگر اس کو بیٹیاں ہیں بھی اور یہ اگر کوئی حدیث سناتی بھی ہے تو اس کو تو ماریں گے پکڑ کے، اب تیرے کو حدیث یاد آتی ہے، بیچاری یہ کرے کیا ہے، بھاگ کر جائے گا مجبور عورت. اس کے ہاتھ میں تو یقیناً کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس عورت کے ہاتھ میں ہے نہ اس مرد کے ہاتھ میں، تو خامہ کا مطلب بیچاری کو ٹورچر کرنا یا لڑائی کرنا، اپنے ایمان خطرے میں کہے کو ڈالتے ہو یار، یہ تھوڑی بچہ دے گی یا بچی دے گی. اب رب سے عرض کرو، دعا کرو، اس کے اوراد و وظائف ہوتے ہیں پڑھنے کے کہ اولاد نرینہ ہو جائے، بیٹا پیدا ہو جائے، کوئی عرض نہیں دعا کرنے میں. حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی، تو اس میں کوئی منع توڑی ہے بیٹے کی دعا، لیکن یہ کہ بیٹی ہوئی تو اس میں گھوپیاں کرنا اور جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ مطلب عورت کو برا بھلا بولنا، اس کو منوس بولنا، یا نعوذ باللہ بیچاری کو طلاق دے دینا، یار یہ آخرت میں ہوگا کیا آپ کا؟ تو جب خدا کا قہر آتا ہے نا حرکت میں تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا. تو اللہ کے قہر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. اگر اس طرح کسی نے اس وجہ سے طلاق دے دی یا عورت کو اٹھا کے پھینک دیا یا مارا پیٹا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ناراض ہو کر جہنم میں جھونک دیا، ایمان ہی برباد ہو گیا، کرو گے کیا؟ پھر یہ ہوشیاری، یہ طاقت، یہ غصہ تمہیں نہیں بچا سکے گا. اللہ کے سامنے جھکے رہو، جھکے ہی رہنے سے کام ہوگا. کام عاجزی سے ہوتا ہے، اکڑنے سے نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہ گیٹ جو ہے نا وہ نیچا ہے، یوں جانا ہے، یوں کر کے جاؤ گے سر ٹکرا کے گیٹ سے الٹے گرو گے، پیچھے کھوپڑی پھٹ جائے گی، مارے جاؤ گے. سوائے حاضری کے کچھ بھی نہیں چلے گا. اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا ہے، پھوپا نہیں کرنا، میمے نہیں کرنی. بکری میمے کرتی ہے نا، میں کیا ہوتا ہے، چھری کے نیچے آتی ہے نا، آتی ہے، میمے کا نہیں ہے. یہاں اللہ کے پاس جھکا رہنا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنا ہے، مانگنا یا اللہ بیٹا دے دے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. بیٹے کو عالم بناؤں گا، دین کی خدمت کرے گا، مفتی بنے گا، امت کی رہنمائی کرے گا، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ اللہ بنا دے اس کو، تو یوں ہم بیٹے سے دین کا خدمت، دین کا کام، ماں باپ کا سہارا بنے گا، بڑھاپے میں کما کر کھلائے گا. ساری نیتیں صحیح ہیں، کرے اللہ نیتیں بیٹے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں روئیں، اللہ پاک ایسا کرم کرے گا کہ کوئی کیا کرے گا، مطلب رب کا کرم ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو. یہ لو اور بولو، میرے آقا فرما رہے کہ پہلی بار پیدا ہو، عورت کی برکت ہی ہے کہ اس کے یہاں پہلے ڈیلیوری میں بیٹی پیدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ یا سیدی، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی شخص کی اصلاح کی جائے، اسے صحیح شرعی مسئلہ بتایا جائے، تو وہ اس مسئلے کو ماننے کی بجائے اٹکل میں اٹک جاتا ہے کہ نہیں بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کی اصلاح کیسے کی جائے جبکہ وہ صحیح بات ماننے کو بھی تیار نہ ہو، اپنی منمانی بھی اڑتا ہو، تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دے.
آپ پر واجب تو نہیں کہ اس کو مطلب منا کے چھوڑے، آپ نے بتا دیا احسن طریقے پر. اب آپ نے بھی اگر اب جو انداز سوال کا ہے عاجزی والا وہ ہے تو سمجھ جائے گا سامنے والا، لگتا ہے اب مانتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تو اس طرح اگر بولیں گے تو اب جس طرح بولے آدمی اس طرح سامنے والے کی ریپلائی بعض اوقات ہوتی ہے. تو سمجھانا یہ ایک فن ہے، سمجھانا آتا ہوتا ہے تو سامنے والا جلدی سمجھ جاتا ہے، اور اگر اڑی اور دھمکی اور رف لینگویج جارحانہ گفتگو کے ساتھ سمجھاؤ تو سمجھنے والے بعض بعض ضد کر جاتا ہے اور نہیں سمجھتا, سمجھ کر نہیں سمجھتا. اچھا تو بہرحال یہ کہ ہم نے بتا دیا, اب اس کو منوانا تو ہماری ذمہ داری نہیں, ہم دعا کریں اس کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ سوال ہمیں جنوبی پنجاب سے زین علی نے کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے بس میں اور نماز کا وقت ہو گیا. اب بس والے سے کہا کہ آپ تم بس روک دو, اس نے بس روکی نہیں, نماز قضا ہو گئی. تو نماز قضا ہونے کا وبال بس والے پر ہوگا یا مسافر پر؟
چلتی بس میں بھی نماز پڑھنے کے مسائل تو ہیں, چلتی گاڑی میں, ہوائی جہاز میں, ٹرین میں, تو جو بھی جس حال میں ہوتا نا اس کو اس حال کے مسائل, ضروری مسائل یہ جاننا فرض ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہوتا. اگر وہ مسائل کو سمجھتا ہوتا, سیریس ہوتا, تو اس کی نماز کا ہے کو قضا ہوتی. بس والا اب ہر دوسرا پیسنجر اس کو بولے کہ میرے کو نماز پڑھنی ہے, ذرا روک دو, ذرا روک دو, ذرا روک دو, تو یہ نظام چلے گا کیسے؟ ٹرین کو بولیں گے ٹرین روک دو, ہوائی جہاز کو بولیں گے ایئرپورٹ پہ اتار دو, ذرا میں نماز پڑھ لوں. تو ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے, بس اپنے جدول پر چلتی رہے. البتہ یہ سب کو چاہیے, جتنے بھی بسوں والے یا ٹرینوں والے جو بھی نظام ہیں, سب میں نماز کی سہولتیں ضروری ہیں. مسلمانوں کا ملک ہے, مطلب دنیا بھر میں بھی نمازوں کے ایئرپورٹوں پہ کئی جگہ مطلب ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ ایئرپورٹ پہ ہوتی سہولت, ہوائی جہاز میں تو ظاہر ہے بہت دشوار ہے. تو ضرورتاً بندہ سیٹ پر بھی نماز پڑھنے کے مسائل تو ہیں نا, کھڑے ہو کر پڑھنے کے بھی مسائل ہیں, قبلہ رخ کب پڑھنا ہے کھڑے ہو کر, اس کے بھی مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم سب پر سیکھنا ضروری ہوتا ہے. البتہ میرا اپنا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز فلائٹ ہم وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس میں نماز نہ آئے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ وضو کرنا یہ بھی بڑا دشوار ہوتا ہے ہوائی جہاز میں. اب ان کو یہ تو کوئی قانون بنے تو الگ بات ہے کہ بھائی ہوائی جہاز کے ساتھ ایک مسجد بھی فضا میں پرواز کرتی رہے بنی ہوئی, تو یہ ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے. تو ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ہی چلے گا, ایک نظام بنے ہوئے. ٹرینوں میں بھی جگہ تو بہت ہوتی ہے یار نماز پڑھنے کے لیے. الحمدللہ مجھے تو کبھی یاد نہیں, میں نے تو سینکڑوں بار سفر کی ہے کہ کبھی سفر میں میری نماز قضا ہوئی ہو مجھے یاد نہیں ہے الحمدللہ. جو تو کر کے ہم اپنی ترکیب بنا ڈالتے ہیں, یہ نہ بعض وہ ایسا ہوتا ہے کہ یار بس جاتی ہے تو جانے دو, اترو نماز پڑھو, دوسری بس پکڑو, ویسے پیسے گم ہو گئے تو کیا کریں گے, 5-10 روپے ٹکٹ اور صحیح. آدمی مطلب کوئی نہ کوئی رستہ کر سکتا ہے, 20-30 روپے سے نماز تو سستی نہیں ہے نا یار, انمول ہے نا یہ تو قربانی دے دے آدمی. نماز 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 نماز, الصلاح صلاح جذبہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے پودے نکالنے کے لیے گملوں سے اگر پودے نکالیں تو اس صورت میں کیا گملے کو توڑ سکتے ہیں؟
گملے کا گھوٹا نکل تو آتا ہے, گھوٹا بولتے ہم تو, یوں تھوڑا جھٹکے دے کر یوں الٹ پلٹ کر کے نکال کے پھر لگا دیا جائے. گملے کے تو پیسے لگتے ہیں, توڑنے کی ضرورت مجھے تو اسے خاص لگتی نہیں ہے. تھوڑا کوئی کھرپی لے کر, کوئی لکڑی لے کر, کوئی چھری لے کر آدمی دیوار سے سائڈ کھرچ کر بھی مٹی نکال کے, یہ کوئی اسٹیل تو نہیں ہوتا جو آپ کی وہ پٹی سے یا چھری سے وہ کھرچے گا نہیں, نکل سکتا ہے. یا اگر مٹی گر گئی اس کی وہ جڑیں آ گئیں ہاتھ میں, تب بھی مٹی وہاں لگا کر جڑیں بھی تو لگ سکتی ہیں سر, نکلتے یہ دم توڑ جائے گا, ایسا تو نہیں ہوتا پودا اتنا بھی کمزور نہیں ہوتا. آدمی وہ تھوڑی اس کو جھٹکا مارے نا رستے نکل آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی